بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیا تھا. سوال یہ کیا تھا کہ ماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطاعون، کہ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا بات سنی ہے وہ بتلائیے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون تو عذاب ہے، عذاب یعنی کافروں کے لیے عذاب ہے، فاسقوں کے لیے عذاب ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. طاعون تو عذاب ہے عذاب. وہ بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اوپر، یا تم سے پہلے ایک امت کے اوپر طاعون کا عذاب بھیجا گیا تھا. سو جب تم یہ سنو کہ کسی علاقے میں، کسی شہر میں طاعون کی بیماری ہے، تو تم وہاں مت جاؤ، اس کی طرف آگے مت بڑھو، اس زمین کی طرف، اس علاقے کی طرف، اس شہر کی طرف جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو. اور جب کسی زمین میں طاعون کی بیماری پھیل جاوے اور تم اس شہر کے اندر موجود ہو، تو اس شہر سے بھاگ کر کے مت نکلو. ابو النضر نے کہا لا یخرجکم الا فرارا منہ، بھاگنے کے علاوہ کوئی اور غرض نہ ہو تو مت نکلو. یہ طاعون کے سلسلے میں ایک بنیادی ضابطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. یہاں دو روایت ہے، ایک روایت محمد ابن منقدر سے ہے، دوسری روایت ابو نضر سے ہے. محمد ابن المنقدر کی روایت صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. روایت کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلتا ہے، جب کسی علاقے کے اندر طاعون کی بیماری ہو، کسی شہر کے اندر طاعون کی بیماری ہو اور تم اس شہر میں مقیم ہو، تو اس کو چھوڑ کر کے نکلنا نہیں چاہیے. کسی علاقے کے اندر طاعون کی بیماری ہو تو اس علاقے کے اندر سفر کر کے جانا نہیں چاہیے. دراصل اللہ تعالیٰ کی یہاں قضاء و قدر میں جو فیصلہ ہے، اس کے سامنے تسلیم و رضا مطلوب اور مقصود ہے کہ اگر آپ اس شہر میں مقیم ہو تو تسلیم رضا یہ ہے کہ آپ وہیں پر مقیم رہو. تقدیر کے اندر جو ہے اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. اس شہر میں رہنے کی وجہ سے طاعون لگی ہی جاوے اور مر ہی جاوے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر تم اس شہر کے اندر مقیم نہیں ہو تو باہر سے سفر کر کے اس شہر میں نہ پہنچو، چونکہ اس صورت کے اندر خدا نہ کرے اگر کچھ ہو گیا تو آپ سیدھے طاعون کی طرف نسبت کرو گے کہ میں یہاں آیا इसलिए मुझे भी ताउन का असर हो गया। इसलिए दूसरी जगह से मुस्तकिलन सफर करके मत जाओ ताउन ज़दा इलाके के अंदर। गर्ज ये कि ताउन को मतमहे नज़र रखते हुए शहर छोड़ना भी नहीं है और शहर में मुकीम न हो तो मुस्तकिल सफर करके जाना भी नहीं। ताउन अगर शहर में है और आप भी उस शहर में हो तो वहीं मुकीम रहो। ताउन नहीं है तो दूसरी जगह से सफर करके मुस्तकिलन ताउन वाले इलाके में मत जाओ। हाँ, अगर कोई तबीयी जरूरत तिजारती गर्ज हो तो इजाजत है। मसलन आपका एक सफर पहले से तय था कि उन तारीखों में आप एक सफर करने वाले थे और कुदरती बात उन्हीं तारीखों में ताउन आ गया, तो आप अपनी उस पुरानी तिजारती तबीयी जरूरत के पेशे नजर जो सफर आपने तय किया था उसके मुताबिक आप सफर कर लीजिए। तो ये सफर आपका पहले से तयशुदा निजाम के मातहत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या कोई तिजारत का तकाजा आ गया और आपको जाना पड़ा तो आप जिस बस्ती में हो वहां ताउन है लेकिन आप पहले से तयशुदा सफर पर निकले, कोई हर्ज नहीं। कोई तिजारती तकाजा आ गया, आपने सफर कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। कोई सरकारी कामकाज आ गया, सफर करना पड़ा, कोई हर्ज नहीं है। यही हाल है ताउन ज़दा बस्ती में पहुंचने के बारे में भी। बस ये न हो कि मैं इस शहर से निकल करके चला जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी, बाकी लोग शहर के अंदर है वो मर मरा जावे और मैं बच जाऊं, ये जो है जज्बा कार फरमा न होना चाहिए। जी
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي البراد قال حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن عمرو عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وأن الله سبحانه جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فينقذ في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاعون کے متعلق سوال کیا تو مجھے یہ بات بتلائی کہ طاعون تو ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو بھیجتے ہیں اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتے ہیں، یہ من یشاء ہی ہے۔ اس لیے بہت سے تندرست توانا ہٹے کٹے اس طرح کے مرض میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے ضعیف کمزور مائی کانگلے وہ سب بچ جاتے ہیں۔ یہ عجیب ہے اللہ کا نظام، من یشاء۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ کوئی بھی ایمان والا اگر طاعون کی بیماری آ پڑی اور اسی شہر کے اندر صبر کرتے ہوئے ٹھہرا رہا، ثواب کی امید سے ٹھہرا رہا، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ ٹھہرا رہا، لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اللہ نے اس کے مقدر میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، یعنی کہ یہاں یہ وبا پھیل لی اس لیے لگے گی نے مر ہی جائیں گے، اللہ کے یہاں مقدر میں جو ہوگا وہ مصیبت پہنچے گی، مصیبت مقدر میں ہے تو آئے گی، نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے مثل اجر عطا فرمائیں گے، شہید کی طرح اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے. اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، جہاں اس میں عقیدے کی سلامتی ہے وہیں پر دوسرے انتظامات کو بھی سلامت رکھنا ہے. اب اگر تعاون زدہ علاقے سے اچھے تندرست لوگ نکل کے بھاگیں گے تو جو لوگ انتقال کر جائیں گے ان کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ کون ان کی کفن دفن کی فکر کرے گا؟ بیماروں کی عیادت اور دوا کی کون فکر کرے گا؟ اسی لیے انتظامی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ چیز ہرگز نامناسب ہے کہ جہاں تعاون کا مرض پھیلا ہو وہاں سے لوگ نکل کر کے بھاگ جاوے. تو ایک طرف تو ہے عقیدے کی سلامتی کہ عقیدہ لوگوں کا ایسے وقت خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھو تو وہ تعاون والے شہر میں رہے اس لیے مر گئے، ہم نے ان کو فون کیا کہ بھئی آ جاؤ شہر چھوڑ کے، تو آئے نہیں، آتے تو بچ جاتے، نہیں آئے نہیں وہیں رہے اس لیے تعاون ہوا اور مر گئے. تو ایک طرف عقیدے کی بربادی، دوسری طرف یہ ہوگا کہ انتظامی امور میں خلل ہو جائے گا. اس لیے یہ بڑی حکمت بھری بات ہے کہ جس جگہ تعاون پھیلا ہے وہاں مت جاؤ، اور اگر وہاں مقیم ہو تو وہاں سے سفر کر کے باہر مت نکلو. جی
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زيد عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها وعنهم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المظلومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتد عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسمع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاغتصب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريب تركوه وإذا سرق فيهم الصحيف وقاموا عليه الحد. فأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها.
أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے، یقیناً قریشی لوگ فکر مند ہو گئے تھے، ان کو فکر مند کر دیا تھا، غم زدہ کر دیا تھا ایک عورت کے معاملے نے. قریش کی ایک شاخ ہے بنو مخزوم، اس کی ایک عورت ہے فاطمہ بنت الاسود ابن عبد الاسد، اس عورت کا چوری کا معاملہ تھا اور یہ غزوہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے. یہ عورت فاطمہ بنت الاسود بن عبد الاسد المخزومیہ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے. چوری کا معاملہ ہو گیا، اب یہ عورت بعد میں بڑی سچی پکی توبہ بھی کر لی تھی، شادی بھی اس کی ہو گئی تھی، اپنی کسی ضرورت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس آیا بھی کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کر دیتی تھی کہ حضور یہ فاطمہ آئی ہے اور یہ ضرورت سے آئی ہے، اس لیے حضور کے سامنے حضرت عائشہ ان کی ضروریت بھی پیش کر دیتی تھی. اس عورت سے چوری ہو گئی اور یہ چوری کا معاملہ قریش کے لیے بڑے غم کا ہو گیا، اس لیے کہ اب یہ چوری کی شکایت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی اور حضور حد سرقہ جاری فرمائیں گے، ہاتھ کٹوائیں گے، تو سب لوگوں میں بڑی بدنامی ہو جائے گی کہ ایک عورت نے چوری کی. ارے قریشیو، تمہارے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی تو یہ قریش کے لیے بڑی بدنامی کی چیز ہو جائے گی کہ بھئی ایک تو کسی خاندان کی کوئی عورت چوری کرے یہ ایک بدنامی کی چیز، اور یہاں تو معزز ترین خاندان قریش سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک عورت چوری کر لے اور اس پر حد سرقہ جاری ہو جائے تو قریش کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا سوچا کہ کسی طرح بھی حد سرقہ جاری نہ ہو اور اس چوری کے معاملے کے اوپر پردہ پڑ جاوے, لیپا لوپی ہو جاوے, اور کسی کو یہ بات کا افشا نہ ہو تاکہ خاندان کی عزت برقرار رہے اور خاندان کی عزت کے اندر کوئی خلل نہ ہو. اب یہ ہے کہ بھائی چوری کی سزا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری کریں گے, تو حضور کو سفارش کرنی ہے کہ حضور اب ایک عورت کو ذرا چانے دو نہیں, بیچاری سے ذرا بھول ہو گئی تھی, آپ حد سرقہ جاری نہ کروائیں بہت اچھا رہے گا, یہ بات چیت کرنی تھی. تو کون بات کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فقالو, تو آپس میں بات کرنے والے کرنے لگے خاندان کے لوگ, کون بات کرے گا اس عورت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پھر انہوں نے سوچ کر کہنے لگے کہ اس طرح کی سفارش کی جرأت وہ تو حضرت اسامہ ابن زید ہی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کے والد حضرت زید وہ بھی حضور کے چہیتے, بیٹے حضرت اسامہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے. تو کہا محبوب ابن المحبوب ہے, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفارش کی جرأت کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے نبی حضرت اسامہ کو آمادہ کر لیا, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت اسامہ ابن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور چہیتے تھے. فکلمہ اسامہ, تو سب لوگوں نے آمادہ کیا, اس لیے حضرت اسامہ تیار ہو گئے اور حضرت اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی, حضور وہ بیچاری مخزومیہ فاطمہ چوری ہو گئی ہے, اب ذرا آپ جانے دو, اس کو معاف کر دو, حد سرقہ اس کے اوپر آپ جاری نہ کرو, بیچاری سے پہلی مرتبہ غلطی ہوئی ہے, آئندہ کبھی نہیں کرے گی. ایسے موقع پر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی بات کے لیے حضرت اسامہ نے ہمت کر لی. حضور نے اس بات سنی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراضگی ہوئی, بہت ناگواری ہوئی, چہرے انور ناگواری کی وجہ سے متغیر ہو گیا, چہرے کا رنگ بدل گیا ناگواری کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اسامہ کیا تم سفارش کرتے ہو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں؟ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ یہ حد سرقہ جو اللہ کا قانون ہے اس کے بارے میں تم سفارش کرتے ہو کہ میں معاف کر دوں؟ یہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. دیکھیے, امیر اور قاضی کی عدالت میں حد کے متعلق مقدمہ پیش ہو جاوے اس کے بعد سفارش کرنا حرام ہے, اور جب تک عدالت کے اندر پیش نہ ہو اس سے پہلے پہلے تک سفارش کرنا جائز ہے, لیکن اس کے اندر ایک قید لگا دینے کی, آپ جس کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہو وہ عادی نہ ہو, وہ جو ہے شر کی طبیعت اور مزاج کا نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی شر کا, فتنے کی مزاج کا, شرارتی طبیعت کا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں تو یہی بہتر ہے کہ اس کے اوپر حد جاری ہو. لہذا ایسے آدمی کے معاملے کے اندر تو قاضی کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے بھی روکنا نہیں چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے, کبھی کبھار اس سے چک ہو گئی، پہلی مرتبہ چک ہو گئی، توبہ اور معافی کا یقین ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پہلے اگر تم معاملہ سیٹنگ کرو تو چلے، جائز ہے. باقی ایک مرتبہ عدالت میں بات پیش ہو گئی، اس کے بعد سفارش کرنا حرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے شریر قسم کے لوگ، فتین قسم کے لوگ، شرارت جن کا مزاج ہی ہو، ایسے لوگوں کے حق میں بھی سفارش نہیں کرنی چاہیے. چونکہ ایسوں کی سفارش کا مطلب کیا؟ کہ تم غلط کام کو تقویت پہنچا رہے ہو، غلط کام کو شہ دے رہے ہو، اسی لیے ایسی صورت میں بھی نہیں کیا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت اسامہ کو تنبیہ فرمائی، پھر حضور کو اندازہ ہو گیا کہ اسامہ سفارش کرنے آئے تو ان کا اکیلے کا کام نہیں ہے، ان کو بھیجا گیا ہے، سب نے ان کو ہمت دلا کر کے میرے پاس بھیجا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ سب کی عمومی اصلاح بھی کر دی جائے، خصوصی تنبیہ کے بعد عمومی اصلاح بھی ہو جائے. اس لیے ثم قام، پھر حضور نے بیان فرمایا، بیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے. یہاں بعض طرق میں بنو اسرائیل کا لفظ صراحتاً موجود ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے، یعنی بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے. کہ جب ان میں کوئی بڑے گھرانے کا آدمی چوری کرتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے، اور اگر ضعیف کمزور پسماندہ خاندان کا کوئی آدمی چوری کرتا تو اس کے اندر وہ لوگ حد کو قائم کرتے تھے، یعنی ان کے یہاں حدود کے قوانین کا نفاذ اور عدم نفاذ، یہ انسان کی خاندانی اور مالی پوزیشن پر ہوا کرتا تھا. کہ اگر کوئی رئیس زیادہ ہے، مالدار گھرانے کا ہے، اونچے خاندان کا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے حد جاری نہ کرو اور کچھ پیسے دے دلوا کر کے معاملہ رفع دفع کر دو. اور اگر کوئی رذیل خاندان کا ہے، پسماندہ ہے، غریب ہے، تو وہاں احکام کو جاری کرو. بس ایسی ناانصافی اس زمانے کے اندر عام تھی، جیسے کہ آج ہو رہا ہے ایسا کہ چہرے دیکھ کر اور جو ہے کس کا معاملہ ہے وہ دیکھ کر کے عدالتوں کی کاروائی ہوتی ہے کہ سامنے کون ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ پاک کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں میں، نسبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت تھی. اور دوسرا، جس عورت کا یہ واقعہ ہے چوری کا، وہ اور حضرت فاطمہ زہرا دونوں ہم نام بھی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خصوصی تذکرہ فرمایا کہ ارے یہ تو یہ فاطمہ مخزومیہ کی چوری کی بات ہے، تو تم اس میں سفارش کرنے آئے کہ میں ان کے اوپر حد سرقہ جاری نہ کروں. سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو بھی میں اس کے اوپر حد جاری کرتا. تو ہماری یہاں خاندان، چہرے، مال، دولت کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، قانون قانون ہے، انصاف انصاف ہے، حد جاری کرنا کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے سلسلے میں بڑا جامع ترین اصول بیان فرما دیا. جی،
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه كراهيته وقال خلافها محسن ولا تقتربوا فإذا كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
قراءات صحابہ کرام کی خاندانی لغات کی رعایت میں یہ سہولت امت کو ملی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. ہر خاندان کا عربی زبان بولنے کا ایک انداز الگ تھا. بہت سے الفاظ کو استعمال کرنے میں ہر خاندان والے اپنے اپنے رویے کو طرز کو اپنائے ہوئے تھے. اگرچہ لغت قریش عرب میں سب سے اچھی لغت سمجھی جاتی تھی، قریش کا تلفظ، قریش کا تکلم، قریش کی زبان یہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ گنی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے خاندان کے اندر بھی الگ الگ طریقے کے طرز تکلم تھے. اب صحابہ بڑی عمروں کے اندر ایمان لائے، تمام کو ایک طرز تکلم پر تیار کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا. اب قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل ہو رہا ہے، لغت قریش کے اندر اب ہر ایک کو اس کا پابند بنایا جاتا تو ایک بڑی مشکلی کا سامنا ہو جاتا. اسی لیے الگ الگ قبیلوں کے اندر جو طرز تکلم تھا عربیت کا، لہجوں کا اور عربی زبان بولنے کا، اس کی رعایت کی گئی اور مختلف انداز کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی گئی. لہذا یہ جو الگ الگ قراءتیں وجود میں آئی یہ امت کے لیے ایک رحمت بن گئی اور ان قبائل والوں کے لیے بھی رحمت بن گئی کہ سب کو ایک ہی انداز سیکھنا کوئی ضروری نہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر بولے، لیکن اس کو لڑائی جھگڑے کی چیز نہ بنائے، اس کو اختلاف انتشار اور فتنے کی چیز نہ بنائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے حزیل سے تعلق رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا. اب جس آدمی کو انہوں نے وہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وہی آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنی تھی تو ذرا الگ انداز میں سنی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو پڑھنے کا جو طرز سیکھا تھا وہ ایک الگ تھا، اور یہ آدمی مراد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب وہی آیت پڑھی تو ایک الگ انداز سے پڑھی. فجئت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضرت عمر بن عاص کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. چلو یہ تم کیسا قرآن پڑھ رہے ہو، تم تو کچھ الگ پڑھ رہے ہو، پر میں نے تو حضور کو الگ پڑھتے ہوئے سنا ہے. میں نے تو سنا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تم تو پڑھتے ہو الرحیم مالک یوم الدین، ایسا کیسے پڑھ رہے ہو؟ چلو حضور کے پاس. پکڑ کے لے آئے حضرت عمر بن عاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو میں نے حضور کو آ کر کے اطلاع دی، حضور ایسا ایسا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میں نے ناگواری کو محسوس کیا کہ اس چیز کو حضور نے ناپسند فرمایا کہ اس طرح قرآن کی آیت کی تلاوت کے معاملے کے اندر ہم یہ اختلاف کھڑا کریں اور اس طرح کی شکایت کو لے کر کے آئے اور اس معاملے کو بڑا معاملہ بنا رہے، اس کو حضور نے ناپسند فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ کلاکما محسنن، تم دونوں بالکل صحیح صحیح پڑھ رہے ہو، وہ دونوں اچھا کر رہے ہو، یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح، تم بھی پڑھ رہے ہو وہ بھی صحیح، دونوں صحیح ہو. ولا تختلفوا، اختلاف مت پیدا کرو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کھڑے کرنے سے منع کیا. یہاں اختلاف سے مراد لینے کا ہر ایسا اختلاف جو کفر بدعت کی طرف لے جانے والا ہو، وہ اختلاف ممنوع ہے. جیسے کہ نفس قرآن کے سلسلے کے اندر کوئی آدمی اختلاف کرے، فتنہ کھڑا کرے، شک شبہ کھڑا کرے، یہ شریعت کی نظر کے اندر ممنوع ہے اور بالکل غلط قرار دیا گیا ہے. البتہ دین کی فروعات کے اندر حضرات فقہا جو مباحثے کرتے ہیں دلائل کی روشنی کے اندر، یہ تو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے اور اسی کو رحمت قرار دیا گیا ہے. لہذا اس اختلافات کی وجہ سے تو امت کو بڑی سہولتیں ملی، آسانیاں ملی، گنجائشیں ملی. لیکن ایسا اختلاف جو کفر بدعات فتنوں تک لے جانے والا ہو، ایسے اختلاف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ارشاد فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے دنیا میں، انہوں نے اس طرح کے اختلافات کھڑے کیے، یعنی بنو اسرائیل نے، اور اس اختلاف کے اندر وہ ہلاک و برباد ہو گئے. لہذا تم بھی اس طرح کے اختلافات کھڑے کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. جی.
قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادمه وهو يمسح الدم عن بثه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیع فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں اس وقت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف، جو نبیوں میں سے ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے تھے، گویا زمانے ماضیہ کو حال کے انداز میں پیش کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ زمانے ماضیہ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک نبی کا واقعہ سنا تھا. اب اس وقت وہ واقعہ نقل کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں نے حضور سے وہ واقعہ سنا تو میں گویا ابھی حضور کو اپنی نظر مبارک نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ حضور اس نبی کا واقعہ ہمیں نقل فرما رہے. تو ماضی میں ایک سنی ہوئی بات کو استحضار حال کے انداز میں یہ پیش کر رہے ہیں، کہا کہ وہ نبی، ان کو ان کی قوم نے مارا تو خون خون بہنے لگا اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ، میری قوم کی مغفرت کر دیجئے، اس لیے کہ میں سچا نبی ہوں، اس بات کو وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھے سزا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. اب یہ انبیاء علیہ السلام کی شفقتوں کو دیکھو، قوم مار رہی ہے، خون زدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اب یہ نبی ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے مارا، ستایا، اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نوح کا انتقال ہو گیا، تو کمبل میں لپیٹ کر کے اٹھا کے گھر میں لے جا کر کے ڈال دیتے تھے. پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تھا تو پھر توحید کی دعوت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. یہ ایک زمانے تک یہ سلسلہ رہا. اخیر میں جب ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ بعد کے زمانے کی دعا ہے. یہ ہو گئی روایت کی ایک توجیہ. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو تم نے مانا، لیکن یہ ہے کہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے کسی نبی کا یہ واقعہ ہے، کہ یہ واقعہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے کسی نبی کا ہے. تو ہی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنو اسرائیل کے تذکرے کے اندر لائے ہیں. اصل میں روایت میں نام کی کوئی صراحت ہے نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہو، ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو. بعض حضرات نے ایک عجیب و غریب توجیہ کی ہے. کیا توجیہ کی؟ کہ یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بارے میں ہے، خود حضور کے متعلق یہ واقعہ ہے. اب حضور کے لیے ہو تو کیا، کیسے یہ واقعہ؟ کہ پہلے اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور وحی کے اندر یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ آپ ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، کہ بھئی ایک نبی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کہ نبی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، نبی خون صاف کرتے ہوئے اپنی قوم کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یہ واقعہ وحی کے ذریعے حضور کو بتلایا گیا، حضور نے امت کو سنایا. روایت میں حضور کو، حضور کا نام کی صراحت نہیں، وحی میں بھی حضور کے نام کی صراحت نہیں، لیکن جب غزوہ احد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تب نبی کو سمجھ کے اندر آیا کہ او ہو، وہ واقعہ جو میرے اوپر پہلے وحی میں نازل ہوا تھا یہ تو خود میرے بارے میں ہے، خود میرے متعلق ہے کہ میرا چہرہ زخمی ہوگا اور میں اس وقت خون صاف کرتے ہوئے قوم کے لیے دعا کروں گا. یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ہے. اس توجیہ کے اعتبار سے اس ترجمۃ الباب کے ماتحت یہ روایت نہیں آنی چاہیے، بلکہ باب المناقب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں یہ روایت ہونی چاہیے. جی.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عبانه عن قتاده عن عقبه بن عبد الغافيري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان قبلكم رغصه الله مالا فقال لابنه لما حضر اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال اني لم اعمل خيرا قط، فاذا مت فاحلقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه رحمة. وقال معاذ
رحمة شلو.
وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافيري قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
یہ روایت پہلے دو تین مرتبہ گزری ہے، یہاں ایک دو لفظ زائد ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم سے پچھلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا، اللہ تعالی نے اس کو مال کی کثرت عطا فرمائی تھی، بہت مال دیا تھا، اس کی دولت بہت بڑھتی تھی. جب اس کو موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا، میرے بیٹو بتلاؤ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ تو تمام اولاد نے کہا کہ آپ بہت اچھے ابا تھے، بچپن سے ہم کو بڑا کیا، پالا پوشا، بڑا کیا، دولت جمع کی ہمارے لیے. اب وہ باپ کہتا ہے میں نے کبھی بھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے تم آگ میں جلا دینا اور میری ہڈیوں کو خوب پیس لینا، پھر میری ہڈی کو ہڈیوں کے چورے کو پاؤڈر کو تیز آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا تاکہ مجھے عذاب ہوئے ہی نہیں, یعنی مجھے مرنے کے بعد آگ میں جلاؤ. گوشت تو جل جائے گا, ہڈیاں کالی پڑ جائے گی جل کے, تو اس کو پیس ڈالنا اور پیس کر کے تیز آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا تاکہ اس کے ذرات دور دور بکھر جاوے اور میرا باس بادل موت نہ ہو اور میں بچ جاؤں. ففعلوا, اولاد نے وصیت کے مطابق کیا, یعنی راک کو سخت آندھی کے دن میں اڑا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کے تمام ذرات کو جمع فرمایا اور زندہ کر کے اس کو پوچھا, ماں حملک, ایسی وصیت تو نے کیوں کی تھی؟ تو کہا, اللہ آپ کے ڈر سے کی تھی, تو اللہ نے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا. خدا نے آغوش رحمت میں اس کو لے لیا, اس لیے کہ یہ جو اس کا جواب تھا نا کہ آپ کے ڈر سے, بس یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی کہ بندہ اللہ کے ڈر سے اس طرح کی بات کہے. جی.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عبادة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بن حيراش قال قال عقبة لحذيفة, ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حذره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكل اللحم وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني باليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال من خشيتك فغفر له. قال عقبة, وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عبادة قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راح.
حضرت عقبا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ آپ ہم کو وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. کہا, ضرور سناتا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا موت کا وقت قریب آیا, جب وہ زندگی سے نا امید ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا, پھر اس لکڑیوں کے اندر آگ کو بھڑکانا, پھر جب آگ میرے گوشت کو جلا ڈالے اور آگ جلاتے جلاتے میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میری ہڈیوں کو لے کر پیس ڈالنا, پھر پیسی ہوئی ہڈیوں کے پاؤڈر کو سمندر کے اندر تیز آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے بعد اس کے تمام بدن کو جمع کر کے پوچھا, تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو کہے, اللہ آپ کے ڈر سے میں نے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کر دی گئی, چونکہ خوف خدا کے اندر یہ کام ہوا. یوم راہن, تیز آندھی کا دن. جی.
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يلائم الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه.
یہ روایت بھی ابھی گزری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لوگوں سے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا, تو اس نے اپنے نوکر چاکر کو, تولنے والے کو, مینیجر کو کہہ رکھا تھا, یعنی جس کو اپنا کاروبار حوالے کیا تھا ان ذمہ داروں کو کہہ رکھا تھا, کوئی تنگ حال آوے تو درگزر کرو, شاید کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے وے. بس یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی تنگ حال لوگوں کو درگزر کرنے کی کہ جب یہ آدمی موت کے بعد اللہ کی دربار میں پیش ہوا تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے. تو معاملات میں درگزر کرنا بہت بڑے اجر کی چیز ہے. جی.
به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم انصروني بطيح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فامر الله تعالى الارض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا هو قائم قال ما حملك على ما صنعت فقال مخافتك يا ربي فغفر له وقال غيره خشيتك.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جان پر زیادتی کرتا تھا، یعنی بہت گنہگار تھا. جب اس کو اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، پھر مجھے تم پیس لینا، یعنی کہ ہڈیوں کو، جلی ہوئی ہڈی کو پیس لینا، پھر مجھے میری پیسی ہوئی ہڈی کے پاؤڈر کو ہوا میں اڑا دینا. فواللہ خدا پاک کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالی میرے اوپر قادر ہوئے تو مجھے ایسا عذاب دیں گے جو کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہو، یعنی اگر میں اللہ کے قبضے قدرت کے اندر آ گیا تو اللہ مجھے بے مثال عذاب دیں گے. دراصل اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق جہالت ہے، اس جہالت کے اعتبار سے یہ جملہ اپنی زبان سے بول رہا ہے. پیچھے ایک ضابطے کی بات اس روایت پر بتلائی تھی کہ اگر کوئی آدمی عالم اور جانکار اس طرح کی بات بولے تو یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے، اور ایک جاہل بھولا بالا اس طرح کی بات بولے تو یہ عفو درگزر کی چیز ہے. پھر استدلال میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کا واقعہ بھی سنایا تھا، وہی روایت کا یہ مضمون ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی جان پر ضبط نہیں کر سکا، اور جو جملے بول رہا ہے اس جملے کی حقیقت کی طرف توجہ کیے بغیر بول رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں اور اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکا اور اس طرح کے جملے بول دیے، تو گویا کہ غافل لوگ، جہالت میں، غفلت میں، بھول میں بولنے والے لوگ اس طرح کے جملے بول لیتے ہیں. تو کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوئے تو مجھ کو ایسا عذاب دیں گے کہ جو کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہو. جب یہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا گیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو جمع کر لے جو کچھ اس کے ذرات تیرے اندر موجود ہے، تو زمین نے تمام ذرات اکٹھا کر دی اور وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے اس چیز پر کس نے آمادہ کیا تھا، تو کہا اے اللہ آپ کے ڈر نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. دوسرے طرق میں خشیت کا لفظ بھی ہے کہ اللہ آپ کی خشیت سے میں نے یہ کیا تھا. جی
عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا التقتها اذ حمستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کے معاملے میں کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا یہاں تک کہ مر گئی، یعنی بھوکی پیاسی تڑپ کے مر گئی، تو اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کیا گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمان عورت تھی، امام بزار کی روایت میں ہے کہ یہ کافرہ عورت تھی. اس عورت نے اس بلی کو کھانا بھی نہیں کھلایا، پانی بھی نہیں پلایا جب اس نے قید کیا تھا، تو اور نہ تو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر چھوڑ دیتی تو یہ بلی زمین کے کیڑوں مکوڑوں کو کھا کر کے اپنا گزران چلا لیتی، یعنی بلی کو اگر چھوڑے رکھتی تو یہ بلی کہیں سے بھی اپنی غذا کا انتظام کر لیتی، لیکن اس نے بلی کو نہ کھلایا نہ پلایا نہ چھوڑا، چھوڑتی اگر باندھا تھا تو کھلاتی پلاتی، چھوڑ دیتی تو بلی اپنا خود کھانے پینے کا انتظام کر لیتی، اس نے دوہرا جو ہے سنگین معاملہ کیا، اس لیے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا گیا۔
چاہتا تھا کہ کتاب پوری کرتے تھے۔